الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشکوں کی برسات سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے چند گوشے دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی رسالہ اشکوں کی برسات کے 36 صفحات پڑھ یا سن لے اسے اپنے خوف اور اپنے آخری پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کنپٹیاں اور کندھے کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے۔ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا عز و جل کے حامل تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چاروں امام برحق ہیں۔ سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سن 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائض الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ الاکرم چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام آدم علی رحمت اللہ الاکرم نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علی رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے اور بعض صحابہ علی رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام آدم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت۔ سیدنا امام آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ مروں شاہ زیر گنبد، ہو میرا مدفن بقیے غرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم، امام آدم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روضہ شاہ انام سے جواب سلام، ہمارے امام آدم رحمت اللہ علیہ پر شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جب آپ رضی اللہ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، تمہارے دربار کا گدا ہوں، مسائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بحر غوث اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تاجدار رسالت کی بشارت۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام آدم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دن رات کے معاملات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر سیدنا امام آدم رحمت اللہ علیہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور سنتوں کی خدمت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے امام آدم رحمت اللہ علیہ کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، بعد نماز عشاء آپ رحمت اللہ علیہ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا آپ رحمت اللہ علیہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام آدم رحمت اللہ علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رحمت اللہ علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن ابی معاذ رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام آدم رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام آدم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30 سال مسلسل روزے الخیرات الحسان میں ہے، آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے امام آدم رحمت اللہ علیہ پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کیں اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ روایت میں ہے، شروع میں آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ تیری سخاوت کی دھوم مچی ہے، مراد منہ مانگی مل رہی ہے، عطا ہو مجھ کو مدینے کا غم امام آدم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ رمضان میں 62 ختم قرآن۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام آدم رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے، دن کو ایک، رات کو ایک، تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک، اور عید کے روز ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراض کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے۔ عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کبھی ننگے سر نہ دیکھا، تذکرۃ الاولیاء میں ہے، سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت یعنی لوگوں کے درمیان ہوں یا اکیلے، کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کو ننگے سر دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ عز و جل کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ استاد کے مکان کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، الخیرات الحسان میں ہے، آپ رحمت اللہ علیہ زندگی بھر اپنے استاذ محترم سیدنا امام حماد رحمت اللہ علیہ کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیتے، حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مکان عالی شان اور استاذ محترم رحمت اللہ علیہ کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھیں۔ استاد کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے، سبحان اللہ، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا کس قدر احترام فرماتے تھے۔ جب ہی تو آپ رحمت اللہ علیہ علم دین کی دولت سے نہال و مالا مال تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی اپنے استاذ محترم کے ساتھ احترام مثالی تھا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت مخرجہ صفحہ 143 تا 144 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب میں بغرض تحصیل علم یعنی علم دین سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے در دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے ہوتے تو براہ ادب ان یعنی اپنے استاذ محترم کو آواز نہ دیتا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ رہتا، ہوا خاک اور ریتا اڑا کر مجھ پر ڈالتی۔ پھر جب اپنے طور پر استاذ گرامی حضرت زید رضی اللہ عنہ کاشان اقدس سے تشریف لاتے تو فرماتے، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کرا دی؟ میں عرض کرتا، مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمانے کے بعد مزید فرمایا، یہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا مرتد استاد کی بھی تعظیم کرنی ہوگی؟ دینی استاد کے احترام کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان غیر فاسق استاد کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ استاد غیر مسلم یا مرتد ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں، بلکہ ایسوں سے پڑھنا، ان کی صحبت میں رہنا خود اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ مرتد استاد کے شاگرد پر حق کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا تو فرمایا، اس قسم کے استاذ کا شاگرد پر وہی حق ہے جو کہ فرشتوں کے سابقہ استاد شیطان لعین کا فرشتوں پر ہے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے استاد کو گھسیٹ گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ بہرحال بیان کردہ دونوں حکایتوں سے بالخصوص وہ طلبہ درس حاصل کریں جو اپنے مسلمان دینی اساتذہ کا احترام کرنے کے بجائے ان کی توہین کرتے اور پیچھے سے ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ ایسے طلبہ کو علم دین کی اصل روح کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ مولائے روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالی سے حصول ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب رب تعالی کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب نہ صرف اپنے آپ کو برے حالات میں رکھتا ہے بلکہ اس کی بے ادبی کی آگ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 419 اور صفحہ بعدیہ پر ہے۔ علم دین پڑھانے والا استاذ انتہائی قابل احترام ہوتا ہے، مگر بعض نادان طلبہ اپنے اساتذہ کے نام بگاڑتے، مذاق اڑاتے ہوئے نقلیں اتارتے، تہمتیں لگاتے، بدگمانیاں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ ان کی اصلاح کی خاطر اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں حاضر کی ہیں۔ آج استاد صاحب کا موڈ آف ہے، لگتا ہے گھر سے لڑ کر آئے ہیں۔ یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں تنخواہ کم تھی لہذا زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہیں۔ توبہ توبہ، ہمارے استاذ یا قاری صاحب بالغات یعنی بڑی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر جاتے ہیں۔ استاذ صاحب پڑھانے میں مجھ غریب پر کم مگر فلاں مالدار کے لڑکے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں، طلبہ پر بلا وجہ سختی کرتے ہیں، پڑھانا آتا نہیں استاذ بن بیٹھے ہیں۔ دیکھا آج استاد صاحب میرے سوال پر کیسے پھنسے۔ استاد صاحب کو کتاب کے حاشیے سے متعلق کوئی سوال پوچھ لو تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، استاد صاحب نے اس سوال کا جواب غلط دیا ہے، آؤ میں تمہیں کتاب دکھاتا ہوں۔ استاد صاحب کو خود عبارت پڑھنی نہیں آتی اس لیے ہم سے پڑھواتے ہیں۔ استاد صاحب کو تو ڈھنگ سے ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا۔ استاد صاحب سبق کو خامخواہ لمبا کر دیتے ہیں۔ فلاں استاد سے میں تو مجبوراً پڑھ رہا ہوں، میرا بس چلے تو ان سے پیریڈ یا سبق لے کر کسی اور کو دے دوں یا انہیں مدرسے ہی سے نکال دوں۔ فلاں استاذ تو بابائے اردو شروحات ہیں، اردو شرح سے تیاری کر کے آتے ہیں، جب تک اردو شرح نہ پڑھ لیں سبق نہیں پڑھا سکتے۔ آج استاذ صاحب سبق تیار کر کے نہیں آئے تھے، اسی لیے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزار دیا۔ جب یہ زیر تعلیم تھے تو پڑھائی میں اتنے کمزور تھے کہ روزانہ اپنے استاد سے ڈانٹ کھاتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ فلاں طالب علم کی پوزیشن کیسے آ گئی، ضرور استاد صاحب نے اس کو پرچے کے سوالات بتائے ہوں گے۔ فلاں استاد یا قاری صاحب کا ذہن مدنی نہیں ہے، انہوں نے کبھی درجے میں مدنی کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ فلاں فلاں استاد کی آپس میں نہیں بنتی، جب دیکھو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے استاذ یا قاری صاحب آج کل فلاں امرد میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، دیوار کی کیچڑ۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام آدم رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ رحمت اللہ علیہ کی نعلِ پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑوانے کے لیے نعلِ پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی کی دیوار سے لگ گئی۔ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی۔ مجوسی نے باہر نکل کر جب امام آدم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ امام آدم رحمت اللہ علیہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی لجاجت یعنی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ امام آدم رحمت اللہ علیہ کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی عز و جل دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں بھی صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام آدم رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح و آدم، امام آدم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پوسٹر لگانے کا مسئلہ، امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے امام آدم رحمت اللہ علیہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ عز و جل سے کس قدر ڈرتے تھے۔ اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی دیواروں اور سیڑھیوں کے کونوں وغیرہ کو پیک یعنی پان کی رنگین تھوک کی پچکاریوں سے بدنما کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بغیر اجازت مالک مکانوں اور دکانوں کی دیواروں اور دروازوں نیز سائن بورڈز اور گاڑیوں بسوں وغیرہ کے باہر یا اندر اسٹیکرز اور پوسٹر لگانے والے، دیواروں پر مالک کی اجازت کے بغیر چاکنگ کرنے والے بھی درس حاصل کریں کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ بے شک حقوق اللہ ہی عظیم تر ہیں، مگر توبہ کے تعلق سے حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے سخت تر ہے۔ دنیا میں جس کسی کا حق ضائع کیا ہو، اگر اس سے معافی تلافی کی ترکیب دنیا ہی میں نہ بنی ہوگی تو قیامت کے روز اس صاحب حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اس طرح بھی حق ادا نہ ہوا تو اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ مثلا جس نے بلا عذر شرعی کسی کو جھاڑا ہوگا، گھور کر یا کسی بھی طرح ڈرایا ہوگا، دل دکھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے، پیک پوسٹر یا چاکنگ وغیرہ کے ذریعے کسی کی دیوار خراب کی ہوگی، کسی کی دکان یا مکان کے آگے جگہ گھیر کر اس کے لیے ناحق پریشانی کا سامان کیا ہوگا، کسی کی عمارت سے قریب غیر واجبی طور پر زبردستی اپنی عمارت بنا کر اس کی ہوا اور روشنی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوگی، کسی کی اسکوٹر یا کار وغیرہ کو اپنی گاڑی سے ڈینٹ ڈال کر یا خراش لگا کر راہ فرار اختیار کی ہوگی، یا بھاگ نہ سکنے کی صورت میں اپنا قصور ہونے کے باوجود اپنی چرب زبانی یا روب داب سے اسی کو جرم باور کرا کر اس کی حق تلفی کی ہوگی، عید قربان وغیرہ کے موقع پر صاحب مکان کی رضا مندی کے بغیر اس کے گھر کے آگے جانور باندھ کر
یا ذبح کر کے اس کی دیوار یا گھر سے نکلنے کا رستہ گوبر، خون اور کیچڑ وغیرہ سے آلود کر کے اس کے لیے ایزا کا سامان کیا ہوگا، کسی کے مکان یا دکان کے پاس یا اس کی چھت یا پلاٹ پر پریشان کن گند کچرا پھینکا ہوگا۔ الغرض، لوگوں کے حقوق پامال کرنے والا اگرچہ نمازیں، حج، عمرے، خیراتیں اور بڑی بڑی نیکیاں لے کر گیا ہوگا، مگر بروز قیامت اس کی عبادتیں وہ لوگ لے جائیں گے جن کو ناحق نقصان پہنچایا ہوگا یا بلا اجازت شرعی کسی طرح سے بھی ان کی دل آزاری کا باعث بنا ہوگا۔ نیکیاں دینے کے باوجود حقوق باقی رہنے کی صورت میں ان کے گناہ اس نیک نمازی کے سر تھوپ دیے جائیں گے، اور یوں دوسروں کی حق تلفی کرنے کے سبب حاجی، نمازی، روزہ دار اور تہجد گزار ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور اللہ عز و جل کی پناہ، ہاں اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے گا محض اپنے فضل و کرم سے صلح کرائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام ملاحظہ فرمائیے۔ حقوق العباد کے متعلق ایک اور عبرت انگیز حکایت سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ قیامت کا خوف دلانے پر بے ہوش ہو گئے۔ سیدہ مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک روز ہم امام آدم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں امام آدم رحمت اللہ علیہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، یعنی جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام آدم رحمت اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کی، ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا، کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ شاہ عدو کا ستم ہے پہم، مدد کو آؤ امام آدم، سوا تمہارے ہے کون ہمدم، امام آدم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ امام آدم رحمت اللہ علیہ جان بوجھ کر کسی پر ظلم کریں اور اس کا پیر کچل دیں۔ بے خیالی میں سرزد ہونے والے فعل پر بھی آپ رحمت اللہ علیہ خوف خدا عز و جل کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر نہ جانے روزانہ کتنوں کو طرح طرح سے ایزائیں دیتے ہوں گے، مگر افسوس ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اگر اللہ عز و جل نے قیامت کے روز ہم سے انتقام لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ فضول باتوں سے نفرت۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے عرض کی، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجئے۔ فرمایا، امام آدم رحمت اللہ علیہ نہایت ہی پرہیزگار تھے، ممنوعات شرعی سے بچتے تھے، اہل دنیا سے پرہیز فرماتے، فضول باتوں سے نفرت کرتے، اکثر خاموش رہ کر دین اور آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے، جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو معلوم ہونے پر جواب دے دیتے ورنہ خاموش رہتے، ہر طرح سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرماتے، ہر ایک مسلمان کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کرتے، یعنی کسی کی عیب چینی اور غیبت نہ فرماتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا، صالحین یعنی نیک بندوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امام آدم گفتگو میں پہل کرنے سے بچتے۔ حضرت سیدنا فضل بن دکین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہایت باروب تھے، بات شروع کرنے میں پہل نہ فرماتے بلکہ جب بھی گفتگو فرماتے تو کسی کے جواب ہی کے لیے فرماتے، اور بیکار باتیں سنتے ہی نہ تھے، نیز ایسی باتوں پر توجہ بھی نہ فرماتے۔ گفتگو میں پہل کے نقصانات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے گفتگو میں پہل نہ کرنے کی حکمت مرحبا۔ واقعی اگر اس حکمت بھرے مدنی پھول کو اپنا لیا جائے تو بہت سارے نقصانات سے بچت ہو سکتی ہے، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غیر ضروری خبر دیتا یا فالتو گفتگو چھیڑتا ہے، پھر اگرچہ خود خاموش ہو بھی جائے مگر اس کی چھیڑی ہوئی بات پر تبصرہ برابر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ گفتگو کا یہ فضول در فضول سلسلہ چلتے چلتے بسا اوقات گناہوں کی وادیوں میں اتر جاتا ہے۔ نہ انسان بات کا آغاز کرے نہ اتنے بکھیڑے ہوں۔ فضول گوئی کی نکلے عادت، ہو دور بے جا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام آدم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی انعامات کس کے لیے کتنے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقہ کار پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات مرتب کیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، بچوں اور بچیوں کے لیے 40، جبکہ خصوصی اسپیشل اسلامی بھائیوں کے لیے یعنی گنگے بہروں کے لیے 27 مدنی انعامات ہیں۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلبہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ سونے سے قبل محاسبہ کرتے ہوئے یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مدنی انعامات کے پاکٹ سائز رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں۔ ان مدنی انعامات کو اخلاص کے ساتھ اپنا لینے کے بعد نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اکثر دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنتا ہے۔ سبھی کو چاہیے کہ باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں اور روزانہ محاسبہ کرتے ہوئے اس میں دیے گئے خانے پر کریں، اور ہجری سن کے مطابق ہر مدنی یعنی قمری ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنائیں۔ ولی اپنا بنا تو اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا رہے جو بھی عمل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاملین مدنی انعامات کے لیے بشارت عظمی۔ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے۔ چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ یعنی قسمیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور میٹھے بول کے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دشمن کے لیے دعا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کوئی کتنی ہی برائی کرتا، آپ رحمت اللہ علیہ اس کی خیر خواہی ہی فرماتے۔ چنانچہ ایک بار کسی حاسد نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو سخت برا بھلا کہا، گندی گالیاں بھی دیں، اور گمراہ بلکہ معاذ اللہ عز و جل زندیق یعنی بے دین تک کہہ دیا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل آپ کو معاف فرمائے، اللہ عز و جل جانتا ہے کہ آپ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمانے لگے، میں اللہ عز و جل سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے معافی عطا فرمائے گا، آہ مجھے عذاب کا خوف رلاتا ہے۔ عذاب کا تصور آتے ہی گریہ یعنی رونا بڑھ گیا، اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو دعا مانگی، یا اللہ عز و جل جس نے میری برائی بیان کی اس کو معاف فرما دے۔ وہ شخص آپ کے یہ اخلاق کریمہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور معافی مانگنے لگا، فرمایا، جس نے لا علمی کے سبب میرے بارے میں کچھ کہا اس کو معاف ہے، ہاں جو اہل علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر میری طرف غلط عیب منسوب کرتا ہے وہ قصوروار ہے، کیونکہ علماء کی غیبت کرنا ان کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ نہ جیتے جی آئے کوئی آفت، میں قبر میں بھی رہوں سلامت، بروز محشر بھی رکھنا بے غم، امام آدم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تماچا مارنے والے کو انوکھا انعام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے مخالف پر امام آدم رحمت اللہ علیہ کے فضل و کرم کا ایک اور اچھوتا واقعہ سنیے اور جھومیے، اور اپنے ذاتی دشمنوں پر لاکھ غصہ آئے، درگزر کی عادت ڈال کر عملی طور پر امام آدم رحمت اللہ علیہ کی محبت کا ثبوت فراہم کیجئے۔ چنانچہ ایک بار کسی حاسد نے کروڑوں مسلمانوں کے بے تاج بادشاہ اور امام و پیشوا سینا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ زوردار تماچا رسید کر دیا۔ اس پر صبر و تحمل کے پیکر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمایا، بھائی جان میں بھی آپ کو تماچا مار سکتا ہوں مگر نہیں ماروں گا، عدالت میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا، اور بروز قیامت اس ظلم کا بدلہ حاصل کر سکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کروں گا، اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ پر خصوصی کرم فرمایا اور میری سفارش آپ کے حق میں قبول کر لی تو میں آپ کے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ ہوئی شاہ فرد جرم عائد، بچا پھسا ورنہ اب مقلد، فرشتے لے کے چلے جہنم، امام آدم ابو حنیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معاف کرنے والے بروز قیامت بے حساب داخل جنت ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی ہمارے امام آدم رحمت اللہ علیہ صبر کے پہاڑ تھے اور وہ صبر کے فضائل سے آگاہ تھے، کاش ہم بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر غصے سے بے قابو ہو کر لڑائی بھڑائی پر اتر آنے کے بجائے ان کو معاف کر کے ثواب کا خزانہ لوٹنا سیکھ لیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 479 اور 481 پر دیے ہوئے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور جھومیے۔ نمبر 1، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یعنی تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا یعنی رشتہ جوڑے۔ نمبر 2، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا، کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا، ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس عنوان پر مکتبۃ المدینہ کا رسالہ عفو و درگزر کے فضائل پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ رسالہ فیضان سنت جلد 2 کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 478-493 پر بھی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی پڑھ سن اور پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اہل زمانہ میں سب سے زائد عقل مند، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس علم دین کا زبردست ذخیرہ تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عقل مند تھے۔ الخیرات الحسان میں ہے، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے زائد عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا۔ سیدنا بکر بن جیش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اہل زمانہ کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی عقل سب پر غالب آ جائے۔ آپ کی عقل سلیم اور بے مثال انداز تفہیم یعنی سمجھانے کے بے نظیر طریقے کی ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ عثمان غنی کے گستاخ پر انفرادی کوشش، کوفہ میں ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ عنہ کی شان شرافت نشان میں بکواس کرتا اور معاذ اللہ عز و جل آپ رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتا تھا۔ ایک بار سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر انفرادی کوشش کے ذریعے حکمت بھرے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا، میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں، لڑکا ایسا ہے کہ بس اس پر ہر وقت خوف خدا عز و جل کا غلبہ رہتا ہے، نہایت متقی اور پرہیزگار ہے اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ لڑکے کے یہ اوصاف یعنی خوبیاں سن کر وہ شخص بولا، بہت خوب، ایسا داماد تو ہمارے سارے خاندان کے لیے باعث سعادت ہوگا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مگر اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ کہ وہ مذہباً یہودی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص سیخ پا ہو گیا اور گرج کر بولا، کیا میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں؟ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے نہایت ہی نرمی سے ارشاد فرمایا، بھائی آپ خود تو اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں کسی یہودی کے نکاح میں دے دیں؟ یہ سن کر اس کی عقل ٹھکانے لگ گئی اور وہ بے حد نادم ہوا اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ عنہ کی مخالفت سے توبہ کی۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جان دے دی مگر حکومتی عہدہ قبول نہ کیا۔ عباسی خلیفہ منصور نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ میری مملکت کے چیف جج بن جائیے، فرمایا میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ منصور بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جھوٹا شخص قاضی بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ خلیفہ منصور نے اس بات کو اپنی توہین تصور کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو جیل بھجوا دیا۔ روزانہ آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر 10 کوڑے مارے جاتے جس سے خون سر اقدس سے بہ کر ٹخنوں تک آ جاتا۔ اس طرح مجبور کیا جاتا رہا کہ قاضی بننے کے لیے حامی بھر لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ حکومتی عہدہ قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کو یومیہ 10 کے حساب سے 110 کوڑے مارے گئے۔ لوگوں کی ہمدردیاں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ بالآخر دھوکے سے زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ مومنانہ فراست سے زہر کو پہچان گئے اور پینے سے انکار فرما دیا۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ کو لٹا کر زبردستی حلق میں زہر انڈیل دیا گیا۔ زہر نے جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے ہی کی حالت میں 150 سنے ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف 80 برس تھی۔ بغداد معلہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار فائض الانوار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ پھر آقا بغداد میں بلا کر وہ روزہ دکھلا یہ جہاں پر، ہے نور کی بارشیں چھما چھم امام آدم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزار امام آدم کی برکتیں۔ مفتی حجاز شیخ شہاب الدین احمد بن حجر حتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان کے باب نمبر 35، جس کے عنوان میں یہ بھی ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف کی زیارت حاجتیں پوری ہونے کے لیے مفید ہے، میں فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ علماء اور دیگر حاجت مند حضرات آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی مسلسل زیارت کرتے رہتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر اپنی حوائج یعنی حاجتوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو وسیلہ بناتے ہیں اور اس میں کامیابی پاتے ہیں۔ ان میں سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بغداد میں تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 پڑھ کر ان کی قبر انور کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں 100 مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام آدم ابو حنیفہ۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے عنایت فرمودہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے روزانہ اپنے احتساب کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے اور ہر مدنی ماہ کی 1 کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک عظیم الشان مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ میرپور نمبر 11 ڈھاکہ بنگلہ دیش کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت ہونے والے مدنی تربیتی کورس کے لیے انفرادی کوشش کرنے کے لیے ایک علاقے میں گیا۔ ایک اسلامی بھائی کو جو ہی میں نے مدنی تربیتی کورس کی دعوت پیش کی تو وہ بول اٹھا، میرے چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا فیضان ہے۔ مدنی چینل پر ایک رقت انگیز سنت و بھرا بیان سن کر نماز کا پابند بنا، داڑھی سجائی اور میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے، الحمدللہ علی احسانہ۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ذریعے ضروری علوم حاصل کیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے دنیا کے کئی ممالک میں سنتوں کی دھوم مچا رکھی ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے نیکیاں بڑھانے اور جنت دلانے، گناہ مٹانے اور جہنم سے بچانے والے ضروری علوم سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ضروری علوم کے حصول کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل ترین علم وہ ہوتا ہے کہ جو امور اس وقت درپیش ہوں ان سے آگاہی حاصل کی جائے، اور افضل ترین عمل اپنے احوال یعنی کیفیات و حال و چال کی حفاظت کرنا ہے۔ پس ایک مسلمان پر ان علوم کا جاننا بہت ضروری ہے جن کی ضرورت اس کو اپنی زندگی میں پڑتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ گھر بیٹھے سنتیں اور روزمرہ کی ضرورت کا علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ بھی مدنی چینل دیکھیے اور دوسروں کو اس کی ترغیب فرمائیے۔ مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، اس لیے شیطان لعین رنجور ہے، مغموم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان امام اعظم ابو حنیفہ کے 19 حروف کی نسبت سے تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 مدنی پھول۔ نمبر 1، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر رہتا تھا۔ معلوم ہوا سربند کا استعمال سنت ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر باندھ لیا کریں، اس طرح انشاء اللہ عز و جل ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ افیا عن کا برسا برس سے سربند استعمال کرنے کا معمول ہے۔ نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما دن میں 2 مرتبہ تیل لگاتے تھے۔ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے کہ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی، دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں یعنی ابروؤں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ نمبر 5، کنز العمال میں ہے، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈالتے تھے، پھر پہلے دونوں ابروؤں پر، پھر دونوں آنکھوں پر، اور پھر سر مبارک پر لگاتے تھے۔ نمبر 6، طبرانی کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقا یعنی نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیانی بالوں سے ابتدا فرماتے تھے۔ نمبر 7، داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے۔ نمبر 9، حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ اور اچھے لباس میں تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا اور برہنا یعنی ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا پیاسا رہ جاتا ہوں، جب تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میرے بال پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس پر کافر کے شیطان نے کہا، میں تو ایسے کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں کچھ بھی نہیں کرتا، لہذا میں اس کے ساتھ کھانے پینے لباس اور تیل لگانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ نمبر 11، تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل کی شیشی وغیرہ میں سے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے، پھر اپنی سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیے، پھر الٹی کے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر، اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو تیل لگائیے تو نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیانی بالوں سے آغاز کیجیے۔ نمبر 12، سرسوں کا تیل ڈالنے والا ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا بھبکا نکلتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ سر میں عمدہ خوشبودار تیل ڈالے۔ خوشبودار تیل بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوپرے کے تیل کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجئے، خوشبودار تیل تیار ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو وقتاً فوقتاً صابن سے دھوتے رہیے۔ نمبر 13، عورتوں کو لازم ہے کہ کنگھی کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں کہ ان پر اجنبی یعنی ایسا شخص جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو کی نظر نہ پڑے۔ نمبر 14، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا، یعنی ممانعت مکروہ تنزیہی ہے، اور مقصد یہ کہ مرد کو بناؤ سنگھار میں مشغول نہ رہنا چاہیے۔ امام مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے۔ نمبر 15، بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال، کنگا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب، کنگے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اعتدال یعنی میانہ روی کا حکم ہے۔ نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار۔ نمبر 16، کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے ابتدا کیجئے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئیں، ورنہ ہر کام جو عزت اور بزرگی رکھتا ہے اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، جیسے مسجد میں داخل ہونا، لباس پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال اتارنا، وضو غسل کرنا اور بیت الخلا سے باہر آنا وغیرہ، اور جس کام میں یہ بات نہیں جیسے مسجد سے باہر آنے، بیت الخلا میں داخل ہونے، ناک صاف کرنے، نیز شلوار اور کپڑے اتارتے وقت بائیں یعنی الٹی طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ نمبر 17، نماز جمعہ کے لیے تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ نمبر 18، روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ میں تیل لگانا مکروہ نہیں، مگر اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی ہے تو یہ بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے اور روزے میں بدرجہ اولا۔ 19، میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔